الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ہر سال 22 اپریل کا دن دنیا بھر میں یوم ارض یا ارتھ ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے. اقوام متحدہ نے زمین کے قدرتی وسائل اور ماحول سے آگہی پیدا کرنے کے لیے 22 اپریل 1970 میں پہلی بار ارتھ ڈے منایا. آج 192 سے زائد ممالک میں یوم ارض کی سرگرمیاں، مثلاً ورکشاپس، سیمینارز، کانفرنسز اور ریلیاں منعقد کی جاتی ہیں جن میں قدرتی ماحول کی حفاظت اور زمین کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے لائحہ عمل پر روشنی ڈالی جاتی ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، زمین اللہ تعالی کی قدرتوں کا بہت حسین مظہر ہے، مظہر اظہار کی جگہ. قرآن کریم میں 660 سے زائد مرتبہ لفظ ارض ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف فوائد اور رنگ بیان کیے ہیں. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا. یعنی زمین و آسمان کسی تماشے کے طور پر نہیں بنائے گئے، بلکہ یہ ایک نہایت سنجیدہ مقاصد سے بھرپور اور حکمت کی بنیاد پر کیا گیا کام ہے. انسانی اندازے کے مطابق آج سے تقریباً 4.5 بلین سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو وجود بخشا. زمین انڈے کی طرح نیم بیضوی گول شکل کا ایک گولا سا ہے، اور خلا سے دیکھنے میں ایک سبز گیند کی طرح نظر آتا ہے، سبز رنگ کی گیند کی طرح نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو نظام شمسی کا ایک سیارہ بنایا ہے اور اسے اپنی قدرت کاملہ سے سورج کے زہریلے اثرات سے محفوظ بنا کر اس میں زندگی کو ممکن بنا دیا ہے. زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، اور اس دوران اپنے مدار کے گرد بھی گھومتی ہے، اپنے مدار کے گرد زمین کا ایک چکر، اسے ہم ایک دن کہتے ہیں، اور سورج کے گرد ایک چکر 365 دن 5 گھنٹے اور 48 منٹ میں پورا کرتی ہے، اس مدت کو ہم شمسی سال کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں اس کا ذکر کیا ہے، فرمایا لشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر وللیل سابق النہار کل فی فلکی یسبحون۔ سورج، چاند، سیارے جن میں زمین بھی شامل ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا فلک ہے، مدار ہے جس میں وہ تیر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا مدار دوسرے سے الگ بنایا ہے، اور ایسا نظام قائم کیا ہے کہ کوئی سیارہ دوسرے کے مدار میں آ کر اس سے ٹکراتا نہیں، بلکہ باقاعدگی سے اپنے اپنے مدار میں سب گھوم رہے ہیں، اور جب تک اللہ چاہتا ہے یہ سب کچھ گھومتا رہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ ہی تھامے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو، وہ اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتے، ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی، اور اگر اللہ کے فیصلے کے تحت وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو انہیں تھام سکے۔ زمین اپنے مدار کے گرد کم و بیش 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے گھومتی ہے۔ یہ رفتار اتنی تیز ہے کہ اس رفتار سے چلنے والے کسی جسم پر کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر کشش ثقل کا ایسا نظام رکھ دیا جس کے باعث زمین اپنے اوپر موجود اشیاء کو اپنے ساتھ چمٹائے رکھتی ہے، اور ہر مخلوق زمین پر چل پھر رہی۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا، فرمایا خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اسی اللہ نے آسمانوں کو جیسے تم دیکھتے ہو بغیر ستون کے کھڑا کیا، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اسی نے زمین میں بھاری بھرکم پہاڑ رکھے جنہیں میخے بنا دیا، ایسا نہ ہو کہ وہ زمین چلنے میں ادھر ادھر ہچکولے کھائے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور ہر قسم کے جانور اس میں پھیلائے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور ہم نے آسمان سے بلندیوں سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے زمین میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگا دی، ھذا خلق اللہ، یہ سب کچھ ہمارا پیدا کردہ ہے، فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، جن کو تم اس کے سوا مختار، صاحب اختیار اور سب کچھ دینے والا سمجھتے ہو، بتاؤ تو صحیح انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، اللہ تعالی نے زمین کو انسانوں کے چلنے پھرنے کے لیے انتہائی موزوں بچھا ہوا فرش بنایا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا یا ایہا الناس، لوگو، اعبدوا ربکم، اس رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے پہلوں کو پیدا کیا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارا بچھونا بنایا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، بلندیوں سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، آسمان سے پانی برسا کر تمہارے لیے، تمہارے کھانے کے لیے، رزق کے لیے میوے اور پھل نکالے، لا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جان بوجھ کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا. انداد ند کی جمع ہے، جس کا ذکر ایک حدیث میں بھی آیا ہے. یہ حدیث نسائی میں اور سنن ابن ماجہ میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ اور آپ چاہیں. تو حضور نے یکدم اسے ٹوکا اور فرمایا، اجعلتنی للہ ندن، کیا تم مجھے اللہ کا شریک بنا رہے ہو؟ وہو خلقک، حالانکہ خالق اور پیدا کرنے والا تیرا وہی اللہ ہے. مت کہو یہ کہ جو اللہ اور اس کا رسول چاہے. یہ تم نے جملہ ملا کے جو کہا ہے یہ صحیح نہیں کہا. سورہ زاریات میں فرمایا، والارض فرشناها فنعم الماہدون، ہم نے زمین کو فرش کی طرح بچھایا. اور ذرا دیکھو تو صحیح، ہم کس عمدگی سے اس فرش کو بچھانے والے ہیں، کس عمدگی سے ہم نے بچھایا. سورہ نوح میں فرمایا، واللہ جعل لکم الارض بساتا، اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، بچھونا بنایا، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، اس لیے کہ تم اس کے کھلے راستوں پر جیسے چاہو جدھر چاہو چلو پھرو. یہ زمین اور اس میں موجود شاہراہیں ہم نے تمہارے لیے بچھائی ہے. سورہ طہٰ میں ہے، الذی جعل لکم الارض مہدا، اسی اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، وسلک لکم فیہا سبلا، اور اسی اللہ نے تمہارے چلنے کے لیے اس میں راہیں نکالی ہیں، شاہراہیں بنائی ہیں، وانزل من السماء ماء، بلندیوں سے اس نے پانی برسایا ہے، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا، اور ہم ہی نے اس میں سے طرح طرح کی کئی اقسام کی سبزیاں اور سبزے نکالے ہیں، کلو ورعو انعامکم، خود بھی کھاؤ اپنے چوپاؤں کو بھی کھلاؤ، یہ ہمارا دسترخوان ہے جو ہم نے تمہارے لیے بچھا دیا ہے. اللہ اکبر. یہ زمین انسانوں کے لیے جائے معیشت ہے. غور کیجئے، کاروبار زندگی جاری رکھنے کی جگہ، جائے معیشت. سورہ حجر میں ہے، والارض مددناها، ہم نے زمین کو پھیلایا، والقینا فیہا رواسیا، ہم نے اس میں بوجل پہاڑ رکھے، وانبتنا فیہا من کل زوج شیء موزون، اور اس زمین میں یا پہاڑوں میں ہر چیز ایک خاص مقدار سے اگائی ہے یا پیدا کی ہے، وجعلنا لکم فیہا معائش ومن لستم لہ برازقین، اور زمین میں ہم نے تمہاری گزر اوقات کے لیے کھانے پینے رہنے اور پہننے کے سامان رکھ دیے ہیں، اور ان کے لیے بھی رکھ دیے ہیں یہ سب کچھ جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، لیکن ہم ایک ٹھہرے ہوئے مقررہ انداز سے اسے اتارتے ہیں، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن ہم بندوں کی ضرورت کے پیش نظر اسے ایک خاص مقدار میں آسمان سے بطور بارش اتارتے اور زمین سے مختلف پیداواروں کی صورت میں سامنے لاتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے جو جو مخلوق میں اضافہ ہو رہا ہے فی ایکڑ پیداوار میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. زمین پٹرولیم اور معدنیات کے خزانے لیے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا, جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا اور عمدگی سے بنایا, والذی قدر فہدا, جس نے سب کچھ ٹھہرا لیا پھر اسے اسی طرح چلایا, والذی اخرج المرعا, جس نے جانوروں کے لیے پہلے ہرا بھرا تازہ چارہ نکالا, فجعلہ غصاء احوا, پھر اس کو سکھا کر کوڑا چورا بنا کر کالا کر دیا, اور وہی کالا چورا جو نیچے دب گیا تھا پٹرولیم مصنوعات کی صورت میں انسانوں کو میسر آ رہا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, اللہ نے زمین کو سرسبز و شاداب بنایا ہے. اللہ کی اس زمین کو درختوں, اللہ تعالی کی اس زمین کو درختوں, پودوں اور سبزے سے سجانا اللہ کی سنت ہے. خدا را اس پر توجہ دو. آپ جانتے ہیں کہ زمین کے کم و بیش 71% حصے پر پانی ہے, خشک حصہ 29% ہے, یعنی 144.8 ملین مربع کلومیٹر. اس میں پھر 20% رقبے پر جنگلات, چراگاہیں, صحرائیں اور دلدلی علاقے ہیں. قابل کاشت رقبہ صرف 10% ہے, جسے اللہ نے غلوں, فصلوں, پھولوں, پھلوں اور سبز نباتات یعنی جڑی بوٹیوں سے سجانا اپنی قدرت کی نشانی اور اپنی سنت قرار دیا ہے. سورہ رحمان میں ہے والارض وضعها للانام, اسی اللہ نے زمین کو مخلوق کے فائدے کے لیے رکھا ہے. فیہا فاکہت, اس میں پھل ہیں ہر قسم کے, والنخل ذات الاکمام, اور غلافوں میں لپٹی ہوئی کھجوریں ہیں, والحب ذو العصف والریحان, اور طرح طرح کے اناج بھوسے اور دانے والے ہیں. اللہ کی پیکٹ کے صدقے جائیں, خربوزے, تربوز, سردی اور گرمے, کیلے, پپیتے, سیب کے گودے کو اس نے کس خوبصورت انداز سے پیک کر کے آپ کو دیا ہے. اور تو کرو یار, کیا خوبصورت پیکنگ ہے اس کی. کبھی مکی کے بھٹے کو دیکھو, گندم کے خوشے کو دیکھو, چاول, جوار, باجرے کے سٹے کو دیکھو, اور دالوں کی پیکنگ دیکھو. کبھی دالوں کی پیکنگ, مونگ, موٹ, رواں, ان کی پیکنگ دیکھیں. خشک میوہ جات میں بادام, اخروٹ, مونگ پھلی, پستے کی پیکنگ دیکھیے کہ اس نے کس خوبصورت انداز سے انسانوں تک رزق پہنچایا ہے. سورہ عبس میں اسی کا ذکر ہے. اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے پر نظر ڈالے. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا, ہم نے کہاں سے اوپر سے پانی برسایا. ثم شققنا الارض شقا, پھر ہم نے بیج کو طاقت دے کر زمین کو پھاڑا. فانبتنا به حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا, پھر ہم نے اس میں سے غلے کے دانے نکالے, انگور اگائے, زیتون اور کھجوریں اگائیں, اور گھنے گھنے باغات اگائے, اور میوے اور چارے کو بکھیر دیا, متاع لکم ولی انعامکم، جو لقمہ تیرے منہ میں جاتا ہے تجھے اندازہ نہیں کہ اسے تیرے منہ تک پہنچانے میں اللہ کی کتنی قدرتیں کار فرما ہے۔ زمین پر سجدے کو پھیلانا بھی اللہ کی سنت ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 63 میں ہے، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ، اور دیکھو تو صحیح کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا ہے اور زمین اس سے سرسبز ہو کے رہ جاتی ہے۔ یمبت لکم، سورہ نحل میں ہے، یمبت لکم بہ الزرع والنخیل والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل ثمرات، اس سے وہ تمہارے لیے کھیتیاں اگاتا ہے، زیتون اگاتا ہے، کھجور اگاتا ہے، اور ہر اور انگور اگاتا ہے، اور ہر طرح کے پھل اگاتا ہے۔ پھلوں کا تذکرہ قرآن میں دیکھیں، ذرا غور کیجئے، تین کا تذکرہ ہے، انجیر کا، زیتون کا 6 مرتبہ ہے، زرع 10 مرتبہ ہے، نخیل کھجور 20 مرتبہ ذکر آیا، آناب انگور 11 مرتبہ ذکر آیا، فاقہتن مختلف پھل لفظ 14 مرتبہ آیا، ومن کل ثمرات ہر طرح کے پھل 24 مرتبہ آیا، آناب انگور 11 مرتبہ آیا، اور اللہ اکبر اللہ اکبر، سدر بیری 1 مرتبہ آیا، یقین کدو 1 مرتبہ، بار بار ذکر ہے قرآن کریم میں۔ ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ، پھر مختلف رنگوں کی کھیتیاں اور پودے ہم نے تمہارے لیے بکھیر دیے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، پاکستان کا کل رقبہ 88 ملین ہیکٹر ہے، جس میں 53% پر گھاس پھوس، تقریباً 4.5% پر جنگلات، تقریباً 2.5% پر آبادیات، اور تقریباً 25.8% پر زمین کاشت کی جاتی ہے، جبکہ تقریباً 14.7% بنجر لیکن قابل کاشت ہے۔ پاکستانی زمین کا ایک مناسب حصہ کافی زرخیز ہے الحمدللہ، جس میں گندم، مکئی اور چاول کی بہترین فصلیں ہوتی ہیں۔ بعض علاقوں میں دنیا کا لذیذ ترین پھل اور سبزیاں میسر آتی ہیں، لیکن ہمیں اپنی زمین کو زیادہ سے زیادہ سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، تاکہ ہم اور ہماری آنے والی نسلیں آلودگی سے بچی رہیں۔ ماحولیاتی توازن کے لیے زمین کے 25% حصے پر جنگلات کا ہونا ضروری ہے، اور ایک اقتصادی جائزے کے مطابق پاکستان کا 4.2 ملین ہیکٹر رقبہ جنگلات پر مشتمل ہے، جو کل رقبے کا تقریباً 4.8% بنتا ہے۔ یہ مطلوبہ ہدف سے تقریباً 20% کم ہے، اور ہمارا ملک جنگلات کے رقبے کے لحاظ سے اقوام عالم میں 140ویں نمبر پر ہے۔ اور مزید منفی پہلو یہ ہے کہ یہ پرسنٹیج مسلسل 0.2% ہر سال کم ہو رہی ہے۔ جنگلات جلانے کی لکڑی، عمارتی لکڑی اور کوئلے بنانے اور فرنیچر بنانے کے لیے استعمال میں ہونے والی لکڑی حاصل کرنے کے لیے مسلسل کاٹے جا رہے ہیں اور یوں ختم ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ درخت انسانی حیات کے لیے اہم ترین گیس آکسیجن کے حاصل ہونے کا اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور دیگر مضر صحت گیسوں کی مقدار کو جذب کرنے کا ذریعہ ہے۔ درختوں کی بے دریک کٹائی کی وجہ سے دنیا میں جنگلات کا رقبہ جو تقریباً 30 سال پہلے 700 کروڑ ہیکٹر تھا، تقریباً 20 سال پہلے کم ہو کر 430 کروڑ ہیکٹر رہ گیا ہے، اور اب ہر سال تقریباً 1.1 کروڑ ہیکٹر رقبے سے جنگلات کا صفایا ہو رہا ہے۔
اور دنیا بھر میں پائے جانے والے پودوں کی اقسام کا دسواں حصہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 4500 اقسام کے پودوں اور جانوروں کو ناپید ہونے کا شدید خطرہ لاحق ہے۔ اس سے ماحولیاتی آفتیں، سیلاب ہے، خشک سالی ہے، زلزلے ہیں اور بیماریاں پھیلنے اور جنگلی حیات، بلکہ انسانی حیات کو نئے سے نئے خطرات درپیش ہیں۔ اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا ہے، اس پر میں آپ سے درخواست کروں گا۔ توجہ دیجئے، وہ کام جو اوپر کی سطح پر ہیں وہ تو ان کے ہیں جن کو شاید اللہ اس کی طرف توجہ کی توفیق دے، لیکن جو ہمیں کم از کم ہم کر سکتے ہیں اس پر توجہ دیجئے۔ پہلی چیز، جہاں تک ممکن ہے ویران اور بنجر زمینوں کو آباد کرنا ہوگا، یہ ہماری شرعی اور دینی ذمہ داری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنجر زمین کو آباد کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا، بخاری میں یہ حدیث ہے، فرمایا من اعمر ارضا لیست لاحد فهو احق بها، جو شخص ایسی زمین آباد کرتا ہے جو کسی کی نہیں ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ زمین چاہے تھوڑی کیوں نہ ہو، بنجر نہ رہے، اس کو آباد کرنا ہے۔ درختوں اور جنگلی حیات کے لیے محفوظ مقامات کا قیام یہ حضور کی سنت ہے۔ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ناحیت من المدینہ بریدن بریدن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ہر جانب سے 20 میل کا علاقہ محفوظ قرار دیا اور فرمایا لا یحبط شجرہ، اس علاقے سے کوئی درخت نہ جڑوں سے اکھاڑا جائے، ولا یعضد حتیٰ کہ اس کی ٹہنی بھی نہ کاٹی جائے، الا ما یساق بہ الجمل، صرف وہ ٹہنی جو چھڑی کے طور پر اونٹ کو چلانے کے لیے کام آئے۔ غور کیجئے ذرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے قریب وادی عقیق میں حما النقی کے نام سے چراگاہ بنوائی اور جرف کے مقام پر گھڑ پال فارم بنوایا، وہاں درخت اور پودے اتنی کثرت سے لگوائے کہ خوبصورت صحت افزا مقام اور سیرگاہ بن گئی۔ وہ زمین پر اور گھروں میں زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے اور پھلدار درخت لگائیں زمین کا حسن بڑھانے کے لیے، خود خالق زمین نے اس پر شجرکاری کی۔ 25 جگہ قرآن کریم میں شجر کا ذکر ہے۔ شجرکاری مسلمانوں کا ترہ امتیاز رہا ہے۔ اندلس کے مسلمانوں نے باغبانی کو وہ عروج دیا تھا کہ یورپ ان کی نکالی کرتا رہا۔ مسلمانوں نے اس پر مستقل کتابیں اور لٹریچر لکھا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پودے لگانے کو صدقہ جاریہ قرار دیا ہے۔ خدا را ذرا اس پر توجہ دو، حضور نے فرمایا من غرس غرسن، جس نے کوئی پودا لگایا، فاسمرا، پھر وہ پودا پھل دینے لگا، اعطاہ اللہ من الاجر ما یخرج به الثمرہ، اللہ تعالیٰ اسے اسی قدر اجر دیں گے جس قدر اس پودے پر پھل آئیں گے۔ جتنے پھل آئیں گے اور آتے رہیں گے، کیا شجرکاری پر زور دینے اور اس کے ذریعے سے اپنی معاش اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کا اس سے زیادہ امید افزا اور روح پرور اعلان کوئی ہو سکتا ہے؟ ایک سال میں کتنے پھل آئیں گے اور ہر سال کتنے آتے چلے جائیں گے؟ جتنے پھل اس درخت سے حاصل ہوں گے، پودا لگانے والے کے نام عمل میں اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ما من مسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں، یزرع زرعا، جو کھیتی اگاتا ہے، او یغرس غرسن، یا پودا لگاتا ہے، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، پھر اس سے کوئی پرندہ اڑتا ہوا آ کے بیٹھ کے اس کے پھل میں سے کچھ کھا لیتا ہے، او انسان، یا راستے میں سے گزرتا ہوا کوئی انسان اس درخت کے نیچے گرے ہوئے پھل کو اٹھا کے کھا لیتا ہے، او بہیمت، یا مویشی چوپایا اس سے کچھ کھا لیتا ہے، الا کانت لہو بہی صدقت، کھیت اگر جانور کھا بھی گئے ہیں، پھل پرندے کھا بھی گئے ہیں، یا درندوں نے کھیت کھا کر اجاڑ بھی دیا ہے، پھر بھی گھاٹے کا سودا نہیں، ہر ایک کی طرف سے صدقے کا اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے۔ میں من مسلم، یہ تیسری حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں جو مسلم شریف میں ہے، میں من مسلم یسرع زرعا او یغرس غرسا فیاکل منہ طیر او انسان او سبع، کوئی درندہ بھی کھاتا ہے، او دابت، یا کوئی مویشی کھاتا ہے، الا کان لہ بہ صدقہ، اللہ تعالی اس کے بدلے میں اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ ٹیڈی بکرے اللہ کو دے کر اللہ کو نعوذ باللہ ٹرکانے والی حرکت سے باز آ کے یہ کام کرو جو کرنے کا کام، اللہ تعالی یہ آپ کے اس کے راہ میں دیے ہوئے پھپھڑوں کے ٹکڑوں کا محتاج نہیں، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، اس کے ہاں نہ تمہارے گوشت پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے اندر کی کیفیت کیا ہے اس کی رپورٹ، اس کے ہاں رپورٹ کسی اور کو دینے کی ضرورت نہیں، وہ اس کو خود چیک کر رہا ہوتا ہے۔ خدا را یہ ٹیڈی بکرے دینے والی حرکت سے باز آ کے یہ صدقہ شروع کیجئے جو صدقہ جاریہ ہے۔ من نصب شجرتن، جس نے درخت لگایا، فصبر علی حفظها والقیام علیہا، اس کی نگرانی اور پروان چڑھانے کے عمل پر ثابت قدم رہا، اس کی نگرانی کرتا رہا۔ ہمارے ہاں ہر سال شجرکاری ہوتی ہے، لاکھوں پودے لگتے ہیں کاغذوں میں، یا چلو ممکن ہے زمین پر بھی کچھ لگتے ہوں، لیکن ان کی نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا مزاج ہے گزرتے ہوئے پودوں کو اوپر سے توڑتے جانا یا اکھاڑتے جانا، یہ ہمارا مزاج ہے۔ من نصب شجرتن، جس نے درخت لگایا، وصبر علی حفظها والقیام علیہا، اس کی نگرانی اور پروان چڑھانے کے عمل پر ثابت قدم رہا، حتی تثمر، یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگ گیا، کان لہ فی کل شیء یصاب من صبرها صدقۃ، تو جو چیز بھی اس کے پھل سے فائدہ اٹھائے گی اس کا ثواب اللہ تعالی کے ہاں سے لگانے والے کو ملے گا۔ اور تو اور اس حدیث پر ذرا غور کرو، فرمایا ان قامت الساعت، اگر قیامت قائم ہو رہی ہو، وفی ید احدکم نسیلت، اور تمہارے ہاتھ میں پودا ہو، فإن استطاع الا یقوم حتی یغرسها فلیغرسها، اگر تم سے یہ ہو سکے کہ کھڑا ہونے سے پہلے پہلے یہ پودا لگا سکتے ہو تو ضرور پودا لگاؤ۔ اور میں اپنے بزرگوں سے کہوں گا پورے احترام، یہ پنکھے چلواؤ بھائی سوئے ہوئے، میں اپنے بزرگوں سے کہوں گا کہ جو پودے، میری طرف دیکھو، یہ پنکھے سے آنے بندہ جا رہا ہے، میرے تو دیکھو، جو پودے نہیں لگا سکتے وہ یہاں نہیں تو جنت میں لگاؤ، جنت میں تو لگا سکتے ہو، جنت میں تو لگا سکتے ہو، جو پودے یہاں نہیں لگا سکتے وہ جنت میں لگائیں. میں اپنے بزرگوں سے کہوں گا, بوڑھے حضرات سے, حضور نے فرمایا من قال سبحان اللہ العظیم و بحمده غرست له نخلۃ فی الجنہ, جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمده کہتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے جنت میں اس کے لیے کھجور کا ایک پودا لگ جاتا ہے. حضور معراج پر تشریف لے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حضور سے فرمایا کہ میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا اور یہ پیغام دے دینا ان الجنت طیبۃ التربۃ, جنت کی مٹی بڑی خوبصورت اور پاکیزہ ہے, عذبۃ الماء اس کا پانی بڑا میٹھا ہے, اور یہ چٹیل اس کا کچھ حصہ چٹیل میدان ہے, وَإِنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ, اور اس میں سبحان اللہ کہنے سے ایک پودا لگے گا, الحمد للہ کہنے سے پودا لگے گا, لا الہ الا اللہ کہنے سے پودا لگے گا, اللہ اکبر کہنے سے پودا لگے گا, بجائے اس کے کہ غیبت کر کے اپنی نیکیاں اوروں کے کھاتے میں جمع کرائیں, مسجد میں بیٹھ کر یہ پودے ہی لگاتے رہا کرو. تیسرا کام, چوتھا کام جو ہم نے کرنا ہے, بلا شدید ضرورت درخت کاٹنے سے گریز کریں. حضور اکرم فقط کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوسی, اللہ کے حبیب جب بھی لشکروں کو روانہ کرتے تو آپ یہ تاکیدی حکم جاری کیا کرتے تھے, بے اللہ یقوم الجیش بے اطلاع فضر او قطع شجر, خبردار کھیتیوں کو ضائع نہیں کرنا ہے اور درختوں کو کاٹنا نہیں ہے. جب اسلامی لشکر نے ایک موقع پر جنگی تدبیر کے طور پر قبیلہ بنو نزیر یہودیوں کے قبیلے کے درخت کاٹے اور جلائے تو یہ اتنا اوپرا کام تھا کہ یہودی بھی چلا اٹھے اور پکار اٹھے اور کہنے لگے اے محمد, آپ اللہ کے نبی ہیں اور اصلاح کرنا چاہتے ہیں, کیا ان درختوں کو کاٹنا اور جلانا بھی اصلاح ہے؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان پریشان ہو گئے. وہی اتری ما قطعتم باللینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ, یہ درخت اللہ کے حکم سے کاٹے گئے ہیں اور اللہ کا حکم ہر شے پر مقدم ہے. اس سے سمجھ آیا کہ بلا وجہ درخت کاٹنا ہمیشہ سے ناپسندیدہ سمجھا جاتا رہا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, زمین کو آلودگی سے بچانے اور زمین کا حسن برقرار رکھنے کے لیے ہمیں گندگی کے ڈھیروں کو ختم کرنا ہوگا, صاف ستھرے گرد و پیش کو پسند کرنا اس کا مزاج بنائیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آلودگی اس زمین کے سینے پر انسانی جانوں کی سب سے بڑی دشمن ہے. دنیا بھر کے 100 ملین سے زائد افراد آلودگی کے باعث ملیریا اور ایچ آئی وی کے شکار ہیں. 1 بلین سے زائد افراد پینے کے صاف پانی کی نعمت سے محروم ہیں. 14 بلین پاؤنڈ سے زائد وزن کا حامل پلاسٹک کا فضلہ ہر سال سمندروں میں پھینک دیا جاتا ہے, جبکہ ارشاد نبوی ہے, حضور نے فرمایا یہود کی مخالفت کرو, وہ گھروں کو اندر سے صاف رکھتے ہیں لیکن گھروں کے ارد گرد صفائی نہیں رکھتے, تم نے گھروں کو اندر سے بھی صاف رکھنا ہے اور ان کے ارد گرد کو بھی صاف رکھنا ہے. اللہ کے حبیب کا فرمان, ہم ماحول کو صاف ستھرا رکھیں, اپنے گھروں کا ارد گرد بھی صاف رکھیں. گھروں کے ساتھ متصل پلاٹس خالی ہیں, اگر آپ خیرات کرتے رہتے ہیں. میں خیرات کا ایک طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں. مزدور کو بلائیں اور اسے کہیں صبح سے لے کے شام تک یہ پلاٹ جتنا تم صاف کر سکتے ہو کرو، درمیان میں سے جگہ کھدوا دو، دو دو فٹ کوڑا وہاں ڈال کے اوپر مٹی ہموار کر دو، شام کو اسے پیسے دے دو. صدقے کی نیت سے دو گے، صدقہ بھی ہوگا اور اس صفائی کا اجر بھی اللہ آپ کو عطا فرمائے. کوڑے کو آگ نہ لگائیں. احتجاج کرتے وقت ٹائر جلانا، قومی املاک اور گاڑیوں کو آگ لگانا، اس سے ہماری قوم کو باز آنا چاہیے. جہاں اور نقصان ہیں وہاں ماحول میں آلودگی پھیلتی ہے. گھروں میں سبزیاں اگائیں، گھر میں کوئی پھلدار پودا ضرور لگائیں، چاہے لیمو کا ہی ہو، اور توڑ توڑ کے اسے اپنے ملازمین میں، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں. اسی طرح راہ چلتے ہوئے کوڑا اور پھلوں کے چھلکے، پان کی پیک، نسوار کا تھوک پھینکنے سے ہمیں باز آنا چاہیے. کب ہمارے اندر شعور آئے گا؟ کھڑے پانی اور سایہ دار درخت تلے پیشاب پاخانہ کرنا، حضور نے فرمایا یہ لعنت کی چیز ہے. شاپنگ بیگ استعمال کرنا حتی الامکان کم کریں یا ختم کریں. اور ایک بڑی خوبصورت بات ایک بزرگ نے کہی تھی، میں نے کہا سب تک پہنچاؤں، کہ جب بھی شاپر پھینکیں اگر بڑا ہے تو اسے دو جگہ، اور اگر چھوٹا ہے تو کم از کم درمیان میں ایک جگہ گرا ڈال کر اسے پھینکیں، پھر وہ اڑ اڑ کے فضاؤں میں نہیں پھیلے گا، پھر وہ ضرور کوڑے میں جائے گا، یا اسے کاٹ کے پھینک دیں. آپ کو پتا ہے کوڑے والا شاپر زمین، یہ بلکہ شاپنگ بیگ زمین کے لیے کینسر کی طرح، اور کوڑے والا شاپر پانی کے گٹر میں اگر ڈال دیں گے تو یقینی بات ہے وہ بند ہوگا، وہ گلتا نہیں ہے. گٹر میں شاپنگ کوڑے والا شاپر مت ڈالیں، اور زمین کو آلودگی سے بچائیے. ماحول کو صاف ستھرا رکھنا یہ ہمارا فرض ہے. یہ زمین اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا ہم پر لازم ہے. اور آخر میں زمین پر موجود ایک ایسی آلودگی کا بھی ذکر کر دوں جسے امت کے خیر خواہ مولانا علی میاں ابو الحسن علی ندوی، جو عرب اور عجم میں مسلمانوں کے معروف سکالر رہے ہیں، انہوں نے اسے کینسر قرار دیا ہے. یہ انہی کے الفاظ ہیں. انہوں نے فرمایا اس وقت یورپ ایک مغرب ایک اخلاقی کینسر میں مبتلا ہے، جس سے اس کا جسم برابر کٹتا اور گلتا جا رہا ہے، اور اب اس کی بدبو عفونت پورے ماحول میں پھیلی ہوئی ہے. اس کینسر کا سبب مغرب کی جنسی بے راہ روی ہے، جو بہیمیت یعنی وحشی پنے اور حیوانیت یعنی جانوروں جیسی زندگی گزارنے کے حدود تک پہنچ گئی ہے. لیکن اس کیفیت کا بھی حقیقی اور اولین سبب عورتوں کی حد سے بڑی ہوئی آزادی، مکمل بے پردگی اور بے لباسی، اور مرد اور عورت کا غیر محدود اختلاط، گھل مل جانا، میل جول اور شراب نوشی تھی. کسی اسلامی ملک میں، یہ ان کے الفاظ ہیں اور یقیناً ہماری بھی آواز ہے، کسی اسلامی ملک میں اگر عورتوں کو ایسی ہی آزادی دے دی گئی، پردہ یکسر اٹھا دیا گیا، عورت بے لباس ہو گئی، جنہوں نے اپنا سامان بیچنا ہے انہوں نے تو بیچنا ہے چاہے جس طریقے سے بھی بکے، اور معلوم نہیں حیرانی ہے ان لوگوں پر جو عورت کے ننگے جسم کے ذریعے سے اپنے لیے رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پردہ یکسر اٹھا دیا گیا، عورت بے لباس ہو گئی، دونوں صنفوں یعنی مرد اور عورت کے اختلاط یعنی میل جول کے آزادانہ مواقع فراہم کیے گئے، اور مخلوط تعلیم اپنے نقصانات سمیت جاری رکھی گئی، تو اس کا نتیجہ اخلاقی انتشار، جنسی انارکی، سول میرج، کورٹ میرج اور تمام اخلاقی اور دینی حدود اور اصول سے بغاوت، اور اس اخلاقی کینسر کے سوا کچھ نہیں جو مغرب کو ٹھیک انہی اسباب کے بنا پر لاحق ہو چکا ہے۔ خدا را اس ماحولیاتی آلودگی پر بھی توجہ دیں، اور زمین کو اللہ کی نافرمانیوں کے گند اور غلاظت سے بھر دینے والی اس آلودگی سے اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ ہندوستان آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اخبارات میں روزانہ پڑھ رہے ہیں، ہندوستان میں خواتین خصوصاً کم عمر کم سن بچیوں پر جنسی تشدد کے واقعات میں بے پناہ اضافہ، اسی ماحولیاتی آلودگی کے اثرات سے ہے۔ ہم کب سنبھلیں گے؟ جب سب کچھ لوٹ جائے گا۔ اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا۔